رسول محمد.
بات کہی کہ جب سب سے بیعت طلب کرنا تو اس وقت دیکھا جائے گا. یہ بھی وعدہ نہیں کیا کہ میں اس وقت بیعت کر لوں گا. اگر کوئی مصنف یہ لکھتا ہے تو تہمت تراشی کرتا ہے. یہ نہیں کہا میں بیعت کر لوں گا, مجمع عام میں بیعت کر لوں گا, اس وقت دیکھا جائے. لیکن جب جبر کا سہارا لیا گیا, جب ایک نئی شخص نے کہا
واہ 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 واہ
مدینے کے گورنر سے
سبحان اللہ
کہ اگر حسین ابن علی اس وقت چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے, بہتر ہے کہ سر قلم کر لو. اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اس کے جواب میں بھی بس اتنی ہی بات کہی جو مناسب تھی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیا تیری مجال ہے کہ میرا سر قلم کر لو؟ دہانے رسمت سے نکلے ہوئے قطرے, چھوٹے چھوٹے جملے, کیا بے پناہ حسن اور معنویت رکھتے. میری مجال ہے کہ میرا سر قلم
کر
دیا. ابھی میں مصائب پاؤں گی وہاں, مگر پورا منظر یاد ہوگا نا. بس حسین کا یہ جملہ جو کان میں پڑا کسی کے, تیری مجال ہے کہ میں سر قلم کر دیا. چھو کر ماری دروازہ, دروازہ ٹوٹ گیا اور چند جوان آنے بنی حاکم کے ساتھ آپ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. آقا میرے لیے کوئی حکم ہے؟ اجرکم علی اللہ. جتنا آنسو بہانا ہو بہا لیں, آنسو ختم آ سکے. ابھی میں پڑھوں گا, میرے سامنے وقت ہے, مسائل فضائل پڑھوں گا, بیان کروں گا, مگر گفتگو مربوط رہے, کوئی ضروری تھوڑی ہے آخری مجلس ہی میں بیان ہے. میں تو عرض کر چکا ہوں کہ ہم صرف مسائل ہی پر کلیا تھوڑی کرتے ہیں. ابھی کوئی مصیبت بیان نہیں کی, یہ مسائل کے واقعات ہوں, عباس کی دلاوری کا بیان ہے, یہ حسین کی بلاغت کا بیان ہے. یہ حسین نے کیا جواب دیا؟ بارہ اس وقت واپس سے سیکھ لیا ہے. اور بات جب اور آگے بڑھی تو بس یہ کہا کہ ان نمک لائیوں میں میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس جیسا کلیہ بنا دیا, ایک اصول بنا دیا. خدا کی قسم اگر کہتے میں اس کی بیعت نہیں کروں گا, قضیہ ہوتا جزئی شخصی.
سبحان اللہ.
کلی اصول قائم کر دیا اور ایسے موقع پر تاریخ کے سینے پہ یہ بات لکھوا دی کہ حسین کے اس جملے میں ماضی کی تاریخ بھی پڑھو تو صحیح کر لینا. جہاں حسین جیسا کردار ملے وہ کسی اور کی بیعت کر ہی نہیں سکتا, نہ ماضی میں نہ مستقبل میں. صلی اللہ علیہ وسلم. اب حسین جیسی کسی شخصیت کے لیے نہ کہہ دینا کہ بیعت کر لی تھی.
سبحان سبحان
مثلی لا یبایع مثلی، اصول ہے، اصول ہے، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا.
سبحان اللہ.
اس جیسے سے مراد سب سے مختصر تفسیر کرو گے اس جیسا یعنی سرکش.
سبحان اللہ. سبحان
اللہ.
سبحان اللہ.
اپنے حدود سے تجاوز کرنے والا، حقوق کو پامال کرنے والا، حکم خدا کو فراموش کرنے والا، مصلحت نبی کے طرف نظر کرنے والا. امت کے مسائل سے بے خبر.
سبحان اللہ.
اپنے عیش و تعیش میں بدمست تو بد ہو.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اس جیسے کی مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
مجھ جیسا یعنی مجھ جیسا بندہ خدا.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
مجھ جیسا میں امانت دار حقیقت لا الہ الا اللہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ.
بے شک.
یہ کیا ہے اس کا اثر، نتیجہ، سہارا، انعام الہی؟ فقد استمسك بالعروة الوثقی. بس سمجھو کہ جس نے یہ راہ و روش اختیار کی، طاغوت کا انکار کیا، خدا کو اختیار کیا، اس نے عروة الوثقی کو تھام لیا.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اب یہ قرآن بھی کلی انداز میں گفتگو کرتا ہے. ہم جیسوں کے لیے جب یہ گفتگو ہوگی تو عروۃ الوثقی کے سامنے کے معنی کیا ہے؟ ہمارے لیے خود ذات حسین عروۃ الوثقی ہے. ہمارے لیے عروۃ
الوثقی
حسین. عروۃ الوثقی خدا کو تو نہیں کہیں گے نا.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
عروۃ الوثقی یہ خدا کے اسماء حسنہ میں سے تو نہیں ہے. اور لفظ کیا ہے؟ استم سکا. استم سکا پکڑ لیا، دامن تھامنا، کسی چیز کو تھامنا. جب تک استم سکا کا کلمہ موجود ہے وسیلے کے فلسفے سے انکار ممکن نہیں. جس نے بھی طاغوت کا، سرکش کا انکار کیا اور اللہ کو اختیار کیا، اللہ پر ایمان لایا، سمجھو کہ اس نے عروۃ الوثقی کو تھام لیا. عروۃ الوثقی کون؟ خدا نہیں. پھر کیا؟ غیر خدا. تو اس سے انکار کے کیا معنی؟ پکڑنے کے کیا معنی؟ وابستہ ہونے کے کیا معنی؟ ہاں اس کے معنی ہے جب مصطفیٰ کے لیے کہا جائے استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کے معنی ہے کہ بلا فصل مصطفیٰ خدا سے متصل ہے، حقیقت توحید کے امانت دار ہیں. جب ہم جیسوں کے تعلق سے یہ بات ہو ہمارے لیے مصطفیٰ مصداق اول ہیں عروۃ الوثقی کے، مرتضیٰ مصداق ہیں عروۃ الوثقی کے، زہرا مصداق ہیں عروۃ الوثقی کی، حسن مصطفیٰ مصداق ہیں عروۃ الوثقی کے، حسین مصداق ہیں عروۃ الوثقی کے. بات کرنے محمد حسین جیسا ہو. ہر وہ جو حسین جیسا جو طاغوت کا انکار کرے اور خدا کو اختیار کرے وہ عروۃ الوثقی کا مصداق. اپنے محل پر، اپنے مقام پر، اپنی منزل، اپنی سب سے وجود وہ عروۃ الوثقی کا مصداق. اور عروۃ الوثقی سے وابستگی کا انعام ارتقائی
ارتقائی،
عروج ہی عروج، بلندیاں ہی بلندیاں، پھر کہیں انحطاط نہیں، کوئی سوال نہیں. لن سے ساملہ. اور دیکھو نظریہ ہو یا عمل، واللہ سمیع علیم. اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے. جو بھی نظریہ رکھتے ہو, جو بھی یقین رکھتے ہو, جو بھی اعتقاد رکھتے ہو, تمہارے دل و دماغ میں جو چھپا ہوا ہو وہ بھی جانتا ہے. جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی سنتا ہے اور وہ خوب فیصلہ کرتا ہے کہ تم کتنے سچے ہو, تمہارا قول تمہارے نظریے سے کتنی مطابقت رکھتا ہے, تمہارا قول تمہارے فعل سے کتنی مطابقت رکھتا ہے, تمہارا عمل اور تمہارا طرز عمل اور تمہارا نظریہ سب کچھ آئینہ ہے خدا کے ساتھ. اچھا گفتگو تو بظاہر بہت آرام سے آگے بڑھ رہی ہے, اب اس میں پیچیدگیاں بھی تو ہیں. بات حسن اختیار کی ہے, کہ حسن اختیار کی شرط اول علم ہے, بغیر علم کے اختیار نہیں کیا جا سکتا. علم خدا نے جس وسیلے سے بھی علم عطا کیا جا سکتا تھا اس کے کرم نے حسن عطا کا ثبوت دیا. علم عطا کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ خمیر میں گونج دیا جائے, تو گونج دیا گیا. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا, جو فطرت کی زبان ہے, جو فطرت میں حقیقت پوشیدہ ہے. کل آخر تقریر میں عرض کیا تھا کہ حقیقت توحید کو جزو فطرت بنا دیا تاکہ جامع چراغ تو اس نے خود ہی رکھ دیا ہے. ہمارا آپ کا کام اس چراغ کو روشن رکھنا, روشن رکھنا. سبحان اللہ, توحید کا چراغ تو دانت جامع ہے, اب اسے روشن رکھنا ہمارا کام ہے. تو خمیر میں گونج دیا. اس کے بعد یہ ممکن تھا کہ جو نعمت اپنے دامن میں ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
وہ نظر نہیں آتی. اپنے پاس جو دولت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کم نظر آتی ہے, دوسرے کے پاس جو ہوتی ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے. یہیں سے حسد پیدا ہوتا ہے, یہیں سے رشک پیدا ہوتا ہے, یہیں سے غصہ پیدا ہوتا ہے, اور یہی سے انسان سرکش ہو جاتا ہے, یہی سے انسان مختلف قسم کے کمپلیکسز کا شکار ہو جاتا ہے. تو صلوات علی محمد, اپنے پاس پہلے سے ہوتی ہے کبھی کبھی اس کی قدر ہی نہیں ہوتی. انسان اپنے اندرون کی خبر نہیں رکھتا, بہت ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان خود اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کس موقع پر اس سے کون سا رد عمل ظاہر ہو جائے گا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ انسان کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ کس موقع پر کیا رد عمل ظاہر کر بیٹھے گا. یہ ہے اپنے اندرون سے بے خبری. جو اپنی کنہیں حقیقت نہ سمجھ سکے تو خدا کی کنہیں حقیقت کیا سمجھے گا؟ جو اپنی کنہیں حقیقت نہ سمجھ سکے وہ اللہ کے مصطفیٰ بندوں کی کیا حقیقت سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا. تو چونکہ یہ بے خبری کی کیفیت بھی انسان میں پائی جاتی ہے اس لیے وہ جو علم فطرت میں وضیعت کیا گیا اس کی یاد دہانی کے لیے خارج میں فطرت مجسم اور عقل مجسم بنا کے نبی کو بھیجا گیا. اب سمجھ میں آئی بات کہ میں نے گزارش کی کہ جتنے وسیلے سے علم عطا کرنے کے ہر وسیلے سے علم عطا کیا فطرت میں علم رکھ دیا حقیقت توحید کا چراغ جلا کر رہے نبی بس بھیجے اپنی طرف سے رسول بھیجے اوصیاء رسول مقرر کیے ہدایت کا نظام مکمل کیا اور پھر پوری کائنات اس حکمت سے بنائی کہ یہ کائنات انسان کے لیے مدرسہ بن گئی. اس رب اکبر نے اس کائنات کو ایسی حکمت سے بنایا ہے کہ یہ پوری کائنات ایک مدرسہ ہے. جدھر اٹھا کے دیکھو ہر منظر فطرت ایک سبق دیتا صبح کا اٹھتا ہوا سورج سبق دیتا ہے نصف النہار پہ آنے کے بعد تپتا ہوا سورج سبق دیتا ہے ڈھلتا ہوا زرد چہرہ سورج کا سبق دیتا ہے چاند کی چاندنی سبق دیتی ہے دریا کی روانی سبق دیتی ہے گلیوں کا چٹکنا سبق دیتا ہے پھولوں کی نٹھتیں سبق دیتی ہے پوری کہنا ذرہ ذرہ کوئی ذرہ کہیں سے اٹھاؤ اس کے پیچھے جہان علم چھپا ہوا ہے. آپ اسے میری خطابت سمجھ رہے ہیں یعنی جو چیز ہے ہی نہیں میرے پاس یہ خطابت نہیں ہے. یہ سائنسداں صحراؤں کی خاک کیوں چھانتے پھرتے ہیں؟ یہ سائنسداں فضا میں بے تابانہ کیوں تیرتے پھرتے ہیں؟ یہ سائنسداں چاند پر کچھ نہیں ملتا تو پتھر اٹھا لاتے ہیں. کیوں؟ انہیں یہ راز معلوم ہو گیا ہے کہ یہاں ہر ذرے کے پیچھے جہاں نے علم چھپا دیا ہے. جب کائنات کے ذرے ذرے کے پیچھے علم ہے جس چیز پر نظر ٹھہرا دو جس چیز پر آپ کی نظر ٹھہر جائے اور سوچنا شروع کر دیں آپ وہاں سے نہ جانے کتنے حقائق سامنے آتے ہیں. تو جب ریت کے ذرے ذرے کے مطالعے کے نتیجے میں علم حاصل ہوتا ہے درختوں کی پتیاں اور ان پتیوں کے ریشے ریشے کے پیچھے علم ہے فضائے بصیر کا مطالعہ علم دیتا ہے. تو جب یہ چیزیں جو زبان نہیں رکھتی احساس نہیں رکھتی ادراک نہیں رکھتی ان کے پیچھے علم ہے تو ایک ایسا بشر جو ادراک بھی رکھتا ہو احساس بھی رکھتا ہو اس کے اندر کتنا علم ہوگا اور اس بشر کے پاس کتنا علم ہوگا جو خود کہہ رہا ہو
کہ آنا مدینۃ العلم علم کا شہر ہو اور اس بشر کے پاس کتنا علم ہوگا اسے وہ شہر علم کہہ رہا ہو کہ یہ باب علم ہے.
اچھا یہ سب باتیں جو ہو گئیں, جس نے اس پوری کائنات کو اور اس انسان کو ایسی حکمت کے ساتھ پیدا کیا کہ ہر چیز کے پیچھے علم ہی علم ہے, وہ خود کیسا علیم ہوگا. بات سمجھو, واللہ سمیع علیم کے کیا معنی. یہ آیت جہاں تمام ہوتی ہے واللہ سمیع علیم, کیا علم ہوگا اس علم الہی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, کوئی نہیں سمجھ سکتا اس علم الہی. لیکن پھر بھی اس نے
بابا دے بلند سلوان
کتنی باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. توحید کی بات بھی ہو رہی ہے, نبوت کی بات بھی ہو رہی ہے, امامت کی بات ہو رہی ہے, ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے, دنیا اور کائنات کی بات ہو رہی ہے, اور آخرت کی بات بھی ہو رہی ہے. اب یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ مسلسل جو عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ہم سے تقاضا حسن اختیار کا ہے, مگر یہ حسن اختیار کا تقاضا بھی بإکراہ نہیں بإرشاد ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یعنی علم عطا کرنے کے بعد کہا کہ اب تو بات روشن ہے نا تمہارے سامنے, اب تم اختیار کرو راستہ, ہم کچھ نہیں کہتے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
راستہ اختیار کرنے کے بعد اب جو تم جبر محسوس کرنا اسے جبر نہ کہنا, وہ تمہارے اختیار کے تقاضے ہیں. اس نقطے پر نظر ٹھہر جائے, اس نقطے کو ذہن سمجھ لے کہ دین میں آنے کے بعد اب جب دین کہتا ہے یہ واجب, تو آپ نے کہی ذات اللہ اکراہ بالدین, یہ حرام. صاحب آپ نے کہا تھا لا اکراہ فی الدین, کیا اس پہ ظلم نہ کرو. سبحان اللہ, میرا دل چاہتا ہے کہ میں غصب کر لوں, آپ کون ہوتے ہیں؟
سبحان اللہ,
اسے عطا کرو. نہیں, میں نہیں عطا کرتا, آپ کے کہنے سے کیوں عطا کروں؟ لا اکراہ فی الدین.
سبحان اللہ.
یہ لا اکراہ فی الدین کا غلط استعمال, یہ مفہوم نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا, اسی مفہوم میں کہا گیا وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة في امرهم. کسی مومن کے لیے, کسی مومنہ کے لیے اختیار باقی نہیں رہے گا اگر خدا اور اس کا رسول کسی مسئلے میں فیصلہ کر دے. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة. دیکھیے بہت سے مواقع ایسے ہیں, بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مردوں اور عورتوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہے, استثناء نہیں ہے. استثناء نہیں ہے, چھوٹ نہیں ہے, پابندی میں بھی, حقوق میں بھی, فرائض میں بھی. کہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اسلام نے عورت کو نظر انداز کیا ہے. اس لیے عورت بھی کوئی حکم نظر انداز نہ کرے. اور کوئی عورت کوئی حکم نظر انداز نہ کرے. کوئی مرد کوئی حکم نظر انداز نہ کرے. کوئی مرد کوئی حکم نظر انداز نہ کرے. کوئی عورت کوئی حکم نظر انداز نہ کرے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ. کسی مومن کو کسی مومنہ کو یہ حق نہیں ہے. اذا قضى الله ورسوله امرا, جب اللہ اور اس کا رسول کوئی کسی امر میں فیصلہ کر دے. ان یکون لهم الخيارۃ من امرهم, ان کے اپنے مسائل میں سے انہیں پھر کوئی اختیار نہیں رہ جائے گا. یہ سلب اختیار خدا نہیں کر رہا ہے, یہ سلب اختیار نہیں ہے. تم نے خدا کو اختیار کر کے تفویض اختیار جو کیا. خدا نے پہلے ہی نہیں کہا مجھے مانو, وہاں کہا لا اکراہ فی الدین. خود لا الہ کہنے کے لیے لا اکراہ. کیا مثالی نظام سے کہا لا الہ کہنے سے پہلے لا اکراہ, الا اللہ کہنے کے بعد بات بندگی پابندی. اللہ کو اختیار کیا ہے نا تم نے, جو کچھ اللہ کہے گا وہ تمہارا اختیار کر رہا ہے. اور تمہارے یہ مزاج پورے دین میں ہے, پورے دین میں ہے یہ مزاج کہ پہلے اختیار دیتے ہیں اور پھر اقرار کراتے ہیں, چاہے وہ روزے الگ ہو. معنویت سمجھے ہو کبھی؟ آیا الگ کی معنویت یہ کہ خدا فرما رہا ہے الگ تو بے رب پہ کون, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نہیں ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. یہ نہیں ہے کہ روزے الگ روزے الگ. یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو مجھے پہچان لو, آج میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, میں تمہارا خالق ہوں, میں ہی تمہارا رب ہوں, میں ہی تمہیں رزق دوں گا. یہ اعلان ہوتا ہے ایک طرفہ جبر لازم آتا. ممکن نہیں ہے کہ معلول علت کو نہ پہچانے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ممکن نہیں ہے کہ معلول علت سے آشنا نہ ہو. کوئی چراغ جلا دیجیے اور کسی کی آنکھوں سے اوجھل ہو وہ چراغ, وہ صرف اس چراغ کی بکھری ہوئی روشنی دیکھ رہا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو جو صرف روشنی دیکھ رہا ہے وہ اپنی عقل کی بنیاد پر یہ سمجھے گا کہ کہیں چراغ ضرور جل رہا ہے. کہیں چراغ ضرور روشن ہے, چراغ نہ ہوتا تو روشنی نہ ہوتی. اگر کوئی اتنی سی بھی بات نہ سمجھے تو ہم اسے انسان کہے گے. بس کہیں چراغ ہوگا جو روشنی ہے, تو یہ روشنی دیکھنے والا بلا فصل معرفت نہیں رکھتا, فصل کے ساتھ رہتا ہے. یہاں واقعتا ہے روشنی, مگر خود روشنی کی کرنیں چراغ کو بلا فصل پہچانتی ہے. روشنی کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بتائے کہ وہ چراغ ہے. روشنی جانتی ہے کہ یہ چراغ ہے, ہم اس کا عطیہ ہیں, ہم اس کا پرتو ہیں, وہ چراغ ہیں, ہم کرنے ہیں. یہ انہیں خوب
علم ہے، لسان استعداد سے وہ مقر ہیں، اعتراف کرتی ہیں، بس معلوم ہوا کہ ہر معلول اپنی علت سے آشنا ہوتا ہے، ہر معلول ہر اسے اپنے کون کو پہچانتا ہے، اسی لیے وہ جب خالق ہے اس نے کائنات کو خلق فرمائی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پہچانو، اس نے کہا کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، کی لطافت کو سمجھے، مقام سخن کی لطافت کو سمجھے، وہ کریم کس لہجے میں گفتگو کرتا ہے، وہ عظیم کس قواعدوں سے گفتگو کرتا ہے، سمجھے، اور جو شان اس کی ہے وہی شان اس کے رسول میں ہونی چاہیے، اسی لیے جب بھی رسول کوئی پیغام دے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ میں حکم دیتا ہوں بس مان لو، کہے گا اگر تم نے نبی مانا ہے مجھے، تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتے،
لفظ مولا پہ بحث ہوتی ہے کہ مولا کے معنی کیا ہیں، ہے نا، اچھا کسی لفظ کے معنی اس پورے سیاق و سباق سے ہٹا کے لیے جا سکتے ہیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
سیدھی سی بات ہے، ایک لفظ عین ہے، عین کے کتنے معنی ہیں عربی میں، اب وہ جو رقیق محاورے ہیں وہ میں لفظ میں کہتا نہیں، لیکن یہ گھٹنے کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
اور یہ جو آنکھیں ہیں اسے بھی عین کہتے ہیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
اور جو چشمہ حیواں ہے اسے بھی عین کہتے ہیں، اور خود چشمہ حیمہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے،
سبحان اللہ،
ایک آب حیات کے معنی میں،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
اور ایک دریا کا وہ کنارہ کہ جہاں جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے،
سبحان اللہ،
وہ بھی عین کہا جاتا ہے، ایک وہ بھی عین ہے جو زمین سے چشمہ پھوٹتا ہے، وہ بھی عین ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
کتنے عین ہیں، اور جو چیز حقیقتاً وجود رکھتی ہے کسی کی ذات وہ بھی عین کہلاتی ہے، کسی بھی حقیقت و نفس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عین، بے عین ہی انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے بے عین ہی یہ کہا، یعنی من عن انہوں نے یہ کہا، عین کے کتنے معنی ہیں، اب کہیں قرۃ العین لکھا ہوا ہو کہیں سے گھٹنے کا مرہم مراد ہے، یہاں اگر گھٹنے کی ہڈی میں سوزش ہو، جلن ہو، زخم ہو، تو وہاں جو مرہم لگایا جائے ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں قرۃ العین، کہیں گے جناب اس ہڈی کو عین ضرور کہتے ہیں مگر قرۃ العین تو خنکی چشم کو کہتے ہیں, قرۃ العین تو آنکھوں کی ٹھنڈک کو کہتے ہیں, بیٹوں کو کہتے ہیں قرۃ العین, اولاد کو کہتے ہیں قرۃ العین. اب پتہ نہیں کہ 21ویں صدی کے آخر آخر ہوتے تک اولاد جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی یا سوزش بن جائے گی. اس کی فکر آپ کو کرنی ہوگی. میں تو گزرتے ہوئے کچھ کہتا چلا جا رہا ہوں, کرنی ہوگی. جب الفاظ کے معنی یوں بدلے جاتے ہیں تو یوں بھی بدل سکتے ہیں. لیکن بہرحال کسی کا شادی کارڈ آئے اور اس میں لکھا ہو کہ میرے قرۃ العین کی شادی ہے, آپ ضرور تشریف لائیں. اب آپ بحث کرنے بیٹھیں گے یہاں عین کے کیا معنی ہے. یہاں آئین کے معنی جو ہیں وہ پتہ نہیں سمجھ نہیں آتا, گھٹنے کی بچی ہے. ارے بھائی شادی کارڈ ہے اس میں اولاد کا ذکر ہوگا, کوئی اور ذکر نہیں. پیغمبر کا پورا کلام سنو اور پڑھو. پیغمبر نے پہلے کیا کہا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ حق کے تصرف کون رکھتا ہے؟ آقا یا حاکم. دوسرا جملہ فوراً کہا کہ بس جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی. جس کا میں حاکم ہوں اس کے علی حاکم ہے. اور یہ دنیا پہچان لے, کیا پہچان یہ بنی کہ مولا رسول کو کون مانتا ہے وہی ہوگا جو علی کو مولا مانے. فرمانا میں گفتگو کرتے کرتے میری نظر گھڑی کی جھوٹ کے بٹ جن جنگوں میں بحث کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں, جن جنگوں میں بحث کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نظام الہی یہ ہے کہ وہ پہلے علم لے گا اور پھر اختیار کرنے کے لیے ارشاد کرتا ہے. ایک راہ نہیں جبر نہیں توجہ دلاتا ہے. یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے, اب تم جو چاہو اختیار
کرو.
دیکھو یہ علم ہے یہ ذہن ہے, تم جو چاہے اختیار کرو. دیکھو یہ شجاعت ہے یہ بزدلی ہے, تم جو چاہے اختیار کرو. دیکھو یہ صداقت ہے یہ جھوٹ ہے, تم جو چاہے اختیار کرو. دیکھو یہ امانت داری ہے یہ خیانت ہے, تم جو چاہے اختیار کرو. دیکھو یہ ایثار ہے اور یہ جبر و تشدد ہے, تم جو چاہے اختیار کرو. یہ ہے مزاج دین کا, یہ ہے مزاج دین کا. اور جو دیندار ہوتے ہیں وہ ہر مرحلے پر اس حسن اختیار کو اس کے پورے فلسفے کے ساتھ آشنا کرتے چلتے
ہیں. سبحان اللہ.
کل جس گل ریاض نبوت کا تذکرہ تھا اس کا بھی یہی جملہ تھا, جب اپنے بابا اور اپنے آقا اور باپ کے انسان کامل خلیفۃ اللہ کے خلاف سرکار سید شہداء کیا ہم حق پر نہیں آئے؟ ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ کسی سے ملتا جلتا ایک خطرہ ایک نوجوان نے اور کہا, کہا شب عاشور. شب عاشور جب سرکار سید شہدا نے چراغ گل کر دیے, خطبہ ارشاد فرمایا اور روز عاشورا ہونے والے واقعات کی خبر دی, تو ایک یتیم بچہ کھڑا ہو گیا. اور اردو کے تہذیبی محاورے میں بھی 13 برس کے سن کے بچے کو جوان نہیں, 13 یا 14 برس کا تھا. لم یبلغ الحلم, ایک بچہ کھڑا ہوا, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یعنی یہ جواب, یہ سوال اس کی حیرت کو نہیں بتا رہا, اس کے یقین کو بتا رہا. جو ہے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یعنی بچے کو یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں, کوئی شبہ نہیں ہے. کیا ہم حق پر نہیں؟ دونوں جوانوں کی عمروں میں فرق ہے نا, دونوں نے اپنے اپنے عمر کے تقاضے پورے کیے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کربلا نے ہر ایک نے اپنی عمر کے تقاضے پورے کیے. چھماہے کے تذکرے میں سن چکے, دادا نے کہا تھا, علی ابن ابی طالب نے فرمایا تھا کہ میں موت سے اتنا مانوس ہوں جتنا شیرخوار بچہ ماں کے دودھ سے مانوس ہوتا ہے, شیرے مادر سے مانوس ہوتا ہے. یہ مولا نے کہا تھا پختہ عمر میں, شیرخوار نے موت کو مسکرا کے گلے لگا کے بتا دیا. اپنی عمر کے تقاضے پورے کیے. کل اکبر کا تذکرہ تھا, اکبر نے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ ہم حق پر نہیں ہیں تو کون ہوگا؟ جملہ کہا کہ پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ. یہ جوان کا جملہ جو عزم اور شجاعت سے بھرپور ہے, جرات اور ہمت اور حوصلہ مندی ظاہر ہو رہی ہے, ہمیں کیا پرواہ ہے موت کی. قاسم اکبر سے چھوٹے ہیں, اصغر سے بہت بڑے ہیں. تو جب قاسم نے یہی سوال کیا کیا ہم حق پر نہیں آئے, کہا ہم حق پر کون ہوں, اور اس کے بعد بلا کے پوچھا بیٹا تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟
پورا پوری کائنات کا لٹریچر ہے سارا, پوری تاریخ بشریت ہے سارا, پوری تاریخ عظیمتوں دعوتوں ہمت و شجاعت ہے سارا, بڑے بڑے رزم کار اور جنگجو اور بہادر ہے سارا, یہ بچہ قاسم ہے.
اس نے کیا فطرہ تھا,
احیا من العسل, شہد سے زیادہ شیریں, شہد سے زیادہ شیریں. بس زیادہ دیر تک گفتگو کرنے کی اب مجھے سکت,
مسائل مجھ سے پڑھے نہیں جاتے, پہلے بھی کہہ چکا ہوں مسائل پڑھنے میں مجبور, پہلے کچھ سوچنا پڑتا ہے.
طبیعت بے قابو ہونے لگتی ہے تو ضبط کرنا پڑتا ہے تاکہ الفاظ ادا تو کر سکوں. میں توازو اور انتظار میں نہیں کہتا کہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں,
عدالت کے تقاضے بہت سے مقامات پر فراموش کر جاتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سامنے مائک ہے لیکن پھر بھی آپ بہت بلند آواز میں کبھی کبھی کچھ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں طبیعت بے اختیار, طبیعت بے قابو ہو جائے, چاہے وہ مقام فضائل ہوں یا مقام مسائل, دیکھیے آج جس کا تذکرہ ہے قاسم کیسا حکیم بچہ ہے, جو عام نفسیات ہے, عام نفسیات ہے کہ دشمن جس کو سمجھتا ہے انسان یا جسے حسن کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کی کسی چیز کی تعریف نہیں کرتا, لیکن دشمنوں کی زبان پر ایک فقرہ آیا, حسن جب خیمے سے برآمد ہوئے ہیں, قاسم ابن حسن جب خیمے سے برآمد ہوئے تو دشمن کے سپاہیوں نے جملہ کہا, ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا نہیں, ماں باپ تو اپنے بچوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے, عزیز اقربا تو کہتے ہیں, مگر دشمن کہہ رہا کہ قاسم ابن حسن کا حسن اس درجہ تھا لگتا تھا چاند کا کوئی ٹکڑا سامنے آ گیا. اچھا بس جب دشمن کا یہ تاثر ہو تو بیویوں کا کیا تاثر ہوگا, حسین پھر کیا محبت ہوگی اپنے اس بھتیجے سے؟ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ اس بھتیجے کو رخصت کرنے میں بھی حسین نے بہت پسو پیش کا ثبوت دیا, بہت تردد اختیار کر گیا, فوراً نہیں دے دیا. روایت ہے کہ جب قاسم ابن حسن اذن جہاد کے لیے تشریف لائے تو چچا نے بھتیجے کو سینے سے لگا کے اتنا گریا کیا کہ دونوں کا کھا کے گر گئے. یہ حسین شجاع کا گریا ہے, دونوں کا کھا کے گر گئے. ایک ماں کی تمنا کے لیے یہاں کچھ معاشرے میں علامتی انداز سے رسمیں جاری ہیں, وہ اپنی جگہ محترم ہے, مگر یہاں آج ایک تبدیلی آپ کو نظر آئے گی. اس لیے کہ میں نے گزارش کی ہے جناب نجم الحسن جعفری صاحب سے کہ آپ ایسی مثال قائم کریں جس میں حسین کی ایک مصیبت یاد آتا ہے. ماں نے اپنی تمناؤں کا چمن ویران کیا, بیٹے کو اذن دیا, جب بیٹے نے کہا کہ ابو جان اجازت نہیں دے رہے ہیں بازو پر ایک تعویذ, اسے کھول کے آقا کو دکھاؤ. یتیم حسن نے تعویذ کھولا اور چچا کی خدمت میں پیش کر دیا. حسین مظلوم نے بھائی کی تحریر پہچان لی, حسن مصطفیٰ نے لکھا تھا بھیا حسین کربلا میں تم یکاؤں کا نہ ہو گے, میری طرف سے میرے قاسم کو قبول کر لینا. اب حسین مجبور ہو گئے, قاسم کو اس نے جہاد دیا, قاسم نے بے پناہ جنگ کی. بس دکھ اجر من اللہ, رونے میں بخل نہ کریں, کے لیے میں بخل نہ کریں. امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کے بتائے بیان ہو بلند آواز سے گریا کرو, بلند آواز سے بچوں نکلے. قاسم کا حسن تو یہ تھا کہ دشمن نے کہا جیسے چاند کا ٹکڑا
کی شجاعت یہ تھی کہ بدن پر زرا نہیں آئے. اللہ ایک معمولی سا کرتا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے, میدان جنگ ہے, قاسم نے بے پناہ جنگ کی, دشمنوں نے اتنے وار کیے کہ پورا جسم زخمی ہو گیا. پہلے ہی جسم زخمی تھا, قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے, آتے وقت عمر کا تقاضا ایک مرتبہ کا چچا ارے میری مدد کو آئے. حسین حسین قاسم کی مدد کے لیے دوڑے, ادھر کی بوجھے ادھر, ادھر کی بوجھے ادھر, یتیم حسن قاسم پروا کا لفظ دیدار کوڑوں کی تابوں سے پامال ہو گیا, راجا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. حسین نے ٹکڑے جمع کیے اور خیمہ گاہ کی طرف چلے, اس کی قاسم کا تابوت اٹھا.